نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فار اے مسلم نالج از ناٹ این آپشن بٹ اٹس کمپلسری۔ ایک مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا آپشن نہیں بلکہ علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ ہاں، پرائیورٹی لیولز اور پریفرنسز یہ ڈفرینٹ ہیں۔ اگر آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، فائنانس آفیسر ہیں، ٹریڈر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی ہیں، بنیادی اسلامی معلومات سیکھنا ضروری ہے۔ اور فی زمانہ علم کی اہمیت ایسے بھی بڑھ گئی ہے کہ اسپیشلائزیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق میڈیکل سائنس یعنی علم طب، اس کی 100 سے زیادہ برانچز ہیں اور انجینئرنگ کی 50 سے زیادہ برانچز ہیں۔ اب اتنا زیادہ اسپیشلائزیشن کا دور ہو اور اس میں صحیح شرعی رہنمائی ایک مسلمان کے لیے نہ ہو، اس سے بڑھ کر کیا المیہ ہوگا؟ اور مزید دکھ کی بات کہ سیکھ کرنے کا، اس کی طرف بڑھنے کا، اس کو ڈھونڈنے کا جذبہ بھی بہت زیادہ کم پایا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کہ امیر السنت نے اس مدنی ماحول کو اس تھیم پر ڈیزائن کیا، ایک آئیڈیا یہ رکھا کہ یہ دعوت اسلامی علم دین کی ترویج و اشاعت کی مدنی تحریک ہے، اور جو بھی وابستہ ہوتا ہے اس مدنی تحریک سے، اس کے دل میں علم دین سیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ کم از کم جو اس کا پروفیشن ہوتا ہے، جو اس کا ڈپارٹمنٹ، جو اس کی فیلڈ ہوتی ہے، اس کے متعلق وہ سیکھ کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور جب اس کی یہ تھرسٹ پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ پیاس پیدا ہوتی ہے، تو پھر ہمارے پاس کاؤنٹرز بھی ہیں ہر طرح کے، اس کے علم دین کی تھرسٹ کو کوئنچ کرنے کے لیے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت ہے، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے علم دین ڈسپینس آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اور آج کا یہ ہمارا خصوصی سلسلہ وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ ہے مفتی حسان صاحب، دامت برکات ملالیہ۔ ہم بالخصوص فوکس کریں گے آج کے اس سلسلے میں شعبہ تعلیم یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ سوالات، جن پر مفتی صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور پھر مزید بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی صحبت میں حاضر ہوتے رہیں اور اپنے جو شعبے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ڈاکٹرز مجلس اور دیگر پروفیشنل جو ڈپارٹمنٹس دعوت اسلامی کے اندر بنے ہوئے ہیں، ان کے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ بٹ ریمبر، دس از اونلی ون پروگرام۔ ہم اس ایک سلسلے میں آپ کی ساری جو بھی الجھنے ہیں، جو سوالات ہیں، ان کو کور کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، یہ سلسلہ مدنی چینل پر بھی دکھایا جاتا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت یہ قائم بھی ہے مختلف شہروں میں، جہاں جا کر فزیکلی فیس ٹو فیس بیٹھ کے مفتیان کرام سے، علماء سے اپنے شعبے کے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناؤ لیٹس کم ٹو مفتی حسان۔ مفتی حسان صاحب، کیسے ہیں؟
ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
حضور، سب سے پہلے تو ایک کوشچن بڑا جنرل سا ہے کہ کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جن شعبوں کے اندر ڈائریکٹلی انسان کا انسان سے تعلق ہوتا ہے، اور کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک انسان کا ڈائریکٹلی انسانوں سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ بیچ میں اور کئی مراحل ایسے آ جاتے ہیں، بے جان چیزوں سے تعلق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آئی ٹی والا بندہ بیٹھا ہے، آئی ٹی والا بندہ کمپیوٹر کے ساتھ ہی لگا رہے گا، اینڈرائڈ ہی بناتا رہے گا، ڈائریکٹلی انسان کے ساتھ رابطہ اس کا نہیں ہوگا۔ اس کے کمپیرزن پہ اگر آپ دیکھیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا رابطہ ہی انسان کے ساتھ ہے۔ ایک انسان اس کے پاس آئے گا، اس سے اس نے بات کرنی ہے، اسی کو کاؤنسل کرنا ہے، اور وہ انسان بھی انتہائی دکھ اور تکلیف کے عالم میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ویسے تو نہیں جائے گا، کبھی کوئی خوشی سے تو نہیں جائے گا ڈاکٹر کے پاس، نہ آتے اس کا وہ رشتہ دار وغیرہ ہو۔ اب اس میں کبھی کبھار حضور ایسے ہوتا ہے، جس طرح ایک گاڑیوں والا گاڑی کی ریپیئرنگ کرتا چلا جا رہا ہے، عادی ہو جاتا ہے گاڑیوں کو دیکھ دیکھ کے، گاڑیوں کے ماڈل دیکھ دیکھ کر، اور وہ بالکل گاڑیوں کو نارمل لے رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ہماری گاڑی کو جب کچھ ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت اب نارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹھک ٹھک کرتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ اب وہ گاڑیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا اور اس کا گاڑیوں کے ساتھ رویہ کیجول ہو گیا۔ اب کیا ایک ڈاکٹر، وہ بھی تو حضور صبح سرکاری اسپتال میں او پی ڈی کر رہا ہے، سرجریاں کر رہا ہے، ایک ہی طرح کے کیسز دیکھتا چلا جا رہا ہے دیکھتا چلا جا رہا ہے. اگر وہ بھی اسی طرح کہے کہ جی میں بھی اس مستری کی طرح انسانوں سے عادی ہو گیا ہوں, یعنی وہ جذبات نہیں رہے جس طرح کے جذبات ایک انسان کے انسان کی بیماری کے وقت ہونے چاہیے, تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں دو باتیں ہیں, پہلی چیز تو ایک فطری بات ہے, یعنی نیچرل جس کو آپ کہہ لیں, کہ یوں بندہ کہے کہ نہیں جی میں ہمیشہ وہی جذبات ابتدا سے رکھوں گا, ہمیشہ رکھوں گا جو میری ابتدا میں تھے, تو شاید ایسا مشکل ہو. یعنی ایک چیز ہے کہ ابتدا میں وہ دیکھتا ہے, نیا نیا ڈاکٹر بنا, اس نے کچھ آپریشنز کیے, مریضوں کو دیکھا, تو بسا اوقات اس کے دل کے اندر بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی اور غم کی کیفیت پیدا ہوتی کہ کیسی کیسی مصائب کے اندر, کیسی کیسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ 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 جب وہ ایک ہی چیز کو بار بار دیکھے جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلی والی کیفیت تو اس کی نہیں رہے گی. یہ ہر شعبے کے اندر ہوتا ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات جو ہے وہ جو دینی یعنی کہہ لیں کہ عبادت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی یکساں رہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی طرح کی کیفیت رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علی مردوان حاضر ہوتے تو کیفیت کچھ اور ہوتی, باہر نکلتے تو کیفیت کچھ اور ہوا کرتی تھی, تو تبدیلی تو بہرحال کیفیت کے اندر آ جاتی ہے. تو اب یہ کہیں کہ ہمیشہ ایک ہی کیفیت رہے تو مشکل ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک جو اخلاق کے تقاضے ہوتے ہیں اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور بندے کو خود اپنے دل کے اندر کرنا کیا چاہیے, وہ ایک صورت الگ ہے. یعنی ابتدا کے اندر جو چیز اس کے ساتھ تھی وہی کیفیت اگرچہ کے بعد میں نہیں ہے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں وہ کوئی مریض آتا تھا تو اس سے جس انداز میں گفتگو کرتا تھا, اس کو تسلی دیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کر رہا ہے, اب اس کے پاس بار بار مریض آ رہے ہیں تو اب کیا وہ اپنے انداز کو تبدیل کر لے؟ ایسا نہیں, بلکہ بھلے دل میں کیسی ہی بات ہو اس کے لیے لیکن اس کی کیفیت کے اندر تبدیلی آنی چاہیے اور وہ اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے گفتگو کرے. وہ سامنے جو بات بتا رہا ہے اگر وہ ایسی غم والی بات ہے تو اس کو چہرے پر بھی اس کے بھی چہرے پر غم ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ وہ بیماری بتا رہا اور یہ مسکرا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے تو اس کو تکلیف ہوگی. تو یہ مشہور بھی ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس مریض جاتا ہے تو آدھی بیماری تو ان کی گفتگو سے دور ہو جاتی ہے کہ ان کا انداز ہی اخلاق ہی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے آدھی بیماری کو دور کر دیتے ہیں. تو ایسے ہوتے بھی ہیں بہت سارے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر ڈاکٹر کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہو اور وہ پھر اس کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہو, ایسا بھی نہیں ہے. بہت بڑی تعداد ہے ڈاکٹرز کی کہ جو بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, بہت اچھے انداز میں ڈیل کرتے ہیں جس سے مریض کو خوشی حاصل ہوتی ہے. تو اپنی جو کیفیت بنانی ہے اور مریض کے ساتھ جس طرح گفتگو کرنی ہے وہ کوشش وہی ہونی چاہیے کہ جو ابتدا کے اندر ہوا کرتی تھی. باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کیفیت ہمیشہ ایک ہی جگہ پر رہے گی, وہ تبدیلی تو آتی ہی ہر ایک کے ساتھ, ہمارے اپنے ساتھ ہے. ابتدا میں جب ہم دارالفتاء اہل سنت کے اندر پہنچے تو بسا اوقات لوگ طلاق کے مسائل جب لے کر آتے تھے تو ہماری اپنی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ بعض اوقات آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے کہ کیا کتنے لوگوں کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں طلاق کے. لیکن اب آہستہ 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 وہ اتنے زیادہ آنے لگے, روز کے روز ایسے آ رہے ہیں, تو وہ ابتدائی والی کیفیت نہیں ہے. لیکن سامنے ظاہر ہے کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو نعوذ باللہ دے دی ہیں, تو میں مسکرا کر اسے دیکھوں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا, تو یہ ایک عجیب بات ہو جائے گی. میرے چہرے پر اس وقت وہی کیفیت ہونی چاہیے کہ جو اس کی دلی کیفیت ہے.
سانسر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں آپ کی بات سے گیس کر پا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے پروفیشنل ایٹیکیٹس اور پروفیشنل پروٹوکولز میں اس چیز کو ڈال لینا چاہیے کہ آپ کو 35 سال ہو چکے, آپ دارالفتا میں مفتی بن گئے یا اس جگہ کے اوپر ایک ہاؤس آفیسر فل پروفیسر بن گیا. کیونکہ یہاں پر چلیں ٹھیک ہے, دارالفتا کے اندر ایک طلاق کا کیس آیا, آبویسلی جب آپ نے سنا اچھا نہیں لگتا کہ مسکرا کے بندہ سنے یا اس کو گریٹ کرے, لفظ گریٹ تو نہیں وہاں پر آئے گا, لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ وہ ڈاکٹر پھر شامل کر لے اپنی عادت کے اندر کہ وہ اس کے ساتھ جب ملے گا, مطلب جس جگہ کے اوپر ایک یہ منظر ایسا بنا ہوا ہے, ڈریسنگ روم ہے, یہاں ڈرپ لگی ہوئی ہے, تو وہ مطلب کھلکھلا کے ہنسے گا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ مریض کی دل آزاری نہ ہو جائے. اسی طرح مفتی صاحب کچھ تجربہ ایسا بھی رہا ہمارا کہ جب بھی ڈاکٹر بن کے علاج کرتا نا حضور, مطلب اس میں میں آپ سے رہنمائی بھی چاہ رہا ہوں اور کچھ شیئر بھی کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے بھی, مدنی چینل کے ناظرین سے بھی, جب ڈاکٹر فل ڈاکٹر بن کے ڈیل کرے گا نا, اس وقت وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ یوں سمجھ لو اس کا حق ادا کر رہا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک بندے کا سگا بیٹا سرجری کی میز پر آ جاتا ہے، اب ہو سکتا ہے وہ باپ جو بہت بڑا سرجن ہے وہ کسی اور کو بلا لے کہ یار میرا بیٹا شاید میں اس طریقے سے اس کو نہ ڈیل کر پاؤں، اور جس وقت وہ بالکل سیریس ہو کے اپنے پروٹوکولز کو مد نظر رکھ کے وہ ڈیل کرے گا، ہو سکتا ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ صحیح ڈیل کرے، صحیح اس کو کاؤنسل کرے، صحیح میڈیکل رہنمائی دے، اور اگر وہ کچھ زیادہ پروٹوکول کرنا چاہے گا، کچھ زیادہ کرنا چاہے گا، ہو سکتا ہے وہ کچھ کام بگاڑ دے، کچھ ٹیکہ ایکسٹرا لگا دے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کچھ پروفیشن کے ایتھکس بھی تو ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے دارالفتا کا جو ایک ایتھکس ہوتا ہوگا، آپ نے پیشنٹ کو ریسیو کرنا ہے، ہماری تعویذات تاریہ کے اندر ہے کہ وہ بات نہیں سننی، پیچھے ہو کے بیٹھنا ہے اور پہلے درس کرنا ہے، یعنی اس پیشے کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے،
ظاہر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے اس میں یہ باتیں نہ بتائی جاتی ہوں بہت بعید ہے، اگرچہ کہ ہمارے دور کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اور مشہور بھی ہو چکا ہے لوگوں کے درمیان کہ عمومی طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن وہ پیسہ جو کماتے ہیں اس میں بھی پھر وہی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو مریض ان کے پاس آئے تو بسا اوقات ان کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہوتی ہے، لیکن ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر نکل کے ایسا نہیں بولتے کہ اس کی اچھائی کر رہے ہو، اچھائی بیان کر رہے ہو، بلکہ وہ امر مجبوری اس کے پاس، یعنی ایک تو ویسے ہی ڈاکٹر کے پاس بندہ مجبوری میں آتا ہے، لیکن اس کے پاس تو بہت زیادہ مجبوری کے اندر ہی بندہ آیا ہوتا ہے کہ اس سے شفا مل رہی ہے۔ لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ بندہ ان کے پاس جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے طبیعت بھی جو نا فریش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے رولز کے اندر اور اپنے اخلاق کے اندر یہ چیزیں تو شامل کرنا ہی چاہیے۔
مفتی صاحب، اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ فیسز کچھ کی زیادہ ہوتی ہیں، اب یہ سٹیپ لیڈر ہوتا ہے نا، مطلب ہاؤس آفیسر ہے، پی جی ہے، ایس آر ہے، اسسٹنٹ ہے، ایسوسیٹ ہے، پھر فل پروفیسر ہے، تو حضور جب وہ مطلب اوپر چڑھتا جا رہا ہے تو اس کے پیسے بڑھنے نہیں چاہیے؟ 500 روپے فیس میں اضافہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔
کوئی اس میں ہم نہیں کہیں گے کہ اس کی فیس میں اضافہ نہ ہو، لیکن ایک ہے کہ آپ پیسہ کمائیں، یا دوسرا آپ جو اپنی کلینک پر یا ہاسپٹل میں آیتیں لگا کے رکھتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک جان کو جلایا تو اس نے تمام لوگوں کو جلا دیا، یعنی بڑے خوبصورت جملے وہاں پر لکھے ہوتے ہیں اس اعتبار سے۔ تو فیس لینے کا کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک بالخصوص مسلمان ہونے کے ناطے، کہ بندہ مسلمان ہے اور اس کو اس کا یہ اعتقاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے حاضر ہونا ہے، اور اصلی نعمتیں وہیں پر ہیں، اصل جو بندے کو انعامات ملیں گے وہ وہیں پر ملیں گے۔ اب ایک غریب بندہ ہے، وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو اب آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو فل پروفیسر ہوں اور میری فیس جو ہے وہ 10,000 پہ ہی بنے گی، اب چاہے وہ غریب بیچارہ سال بھر کے اندر جو ہے وہ 10,000 ہی کیوں نہ کماتا ہو، لیکن آپ نے جو ہے اسے 10,000 پہ ہی لینے ہیں، وہ مہینے کے 10,000 کما ہی نہیں پاتا، لیکن چونکہ آپ فل پروفیسر ہیں تو آپ نے پھر جو ہے وہ پورے ہی پیسے لینے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد آئے ہیں کہ جو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ آخرت کو پیش نظر رکھیں، ویسے بھی آخرت کو پیش نظر رکھیں کہ اگر آپ علاج اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، کمائی کریں گے، تو کمانے کو کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ارننگ کر رہے ہیں، تو کس نے منع کیا؟ رزق حلال کی نیت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب ملے گا، اور ویسے بھی اس کے ذریعے سے آپ ایک انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن جب ایسے افراد آئے تو بالخصوص آپ آخرت کو پیش نظر رکھیں، ان کی مدد کے طور پر آپ سستا علاج کرتے ہیں۔ میرے سنت کتنی دفعہ اس چیز کی ترغیب دلاتے ہیں کہ جو سیدوں کو جو غربا آ رہے ہیں ان کو آپ نصف کر دیں، آپ ان کو فری میں علاج کر دیں، پھر دیکھیں کہ کتنی دعائیں لگتی ہیں،
برکت بھی ہوگی، اور پروفیشن کے ساتھ ایک ان کا نیک نام بھی بالکل اس کا پھیل جاتا پوری انڈسٹری میں، یہ نیک آدمی ہے اور یہ علاج ایسا کرتا ہے، اور یہ چیز یقیناً لوگوں کی گواہی اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔
بالکل
مفتی صاحب، یہاں پر ایک کوشچن شعبہ تعلیم میں آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ میں اپنی عمر جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، یوں سمجھ لیں، یا جس وقت آپ چھوٹی عمر کے ہوتے ہوں گے، اس وقت آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس وقت جو جاب میٹرک والے کو مل جاتی تھی آج وہ بی اے والے کو بھی نہیں ملتی، اور اس دور میں جو جاب بی اے والے کو ملتی تھی آج وہ جاب پی ایچ ڈی والے کو بھی نہیں ملتی۔ ایک ایسا ملک بھی ہے دنیا میں جس کی یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ وہاں پر چپڑاسی کی جاب کے لیے لاکھوں اپلیکیشنز آئیں، اس میں 8-10 فل پی ایچ ڈیز بھی تھے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ایک انفلیشن ہو گئی ہے، اکیڈمک انفلیشن، جابز نہیں ہے اور ڈگریز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہر طرف اس طرح سے ہو گیا۔ تو ہمارے پاس نا لوگ آتے ہیں اور یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ جی جاب کریں یا کاروبار کریں۔ اب کاروبار کے لوازمات ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ہر بندہ تو اٹھ کے کاروبار نہیں کر سکتا، سارا پیسے ڈبو دے گا، رسک بیئرنگ کیپیبلٹی ہونی چاہیے، کچھ پہلے تجربہ ہونا چاہیے۔ ویسے ایک بات ہے کہ آپ نوجوان طبقے کو جنہوں نے بھی انجینئرنگ کی یا ڈاکٹرز بھی پوچھتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹرز کی پیس بہت زیادہ ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کلینک کھول لیں الگ سے، سب کچھ چھوڑ کے ہاسپٹل بنا لیں، کاروبار میں برکت ہے، روزی کے 9 حصے ہیں، اس طرح کوٹ بھی کرتے ہیں حدیث کو اور ہم سے پوچھتے بھی ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے نوجوانوں کو، کاروبار یا جاب؟
ویسے تو تجارت کے اندر ہی برکت ہے، کاروبار میں ہی زیادہ برکت ہے اور اسی کے ذریعے سے بندہ آگے بڑھتا ہے، اور شریعت مطہرہ ان چیزوں کی یوں کہہ لیں کہ حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس کی یوں نہیں کہ حوصلہ شکنی کرتی ہو۔ تو اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے، اس کے پاس مواقع موجود ہیں کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ کاروبار کرے، کیونکہ جب وہ کاروبار کرے گا تو کاروبار میں صرف اسی کا روزگار نہیں ہوگا بلکہ اس سے متعلق اور افراد کا روزگار بھی لگتا چلا جائے گا، اس کے پاس کام کرنے والے ہوں گے، جن سے وہ رابطہ کرے گا ان کے کاروبار کے اندر وسعت آئے گی۔ تو جس کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے اور اس کے پاس ایسے مواقع ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ کاروبار ہی کرے، کہ ہماری شریعت کے اندر تجارت کو یہ افضل قرار دیا گیا۔ یعنی علماء کے اس میں دو طرح کے قول ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے افضل پیشہ یہ کھیتی باڑی ہے، اور بعض نے یہ کہا اور اکثر نے بلکہ یہ کہا کہ سب سے افضل پیشہ جو ہے وہ تجارت ہے۔ تو اگر تجارت کوئی کر سکتا ہے تو اسے تجارت ہی کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ نہ ہر ایک کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے، نہ ہر ایک کے پاس اتنا کیپٹل ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کر سکے، تو ظاہر ہے کہ ایسے کو پھر جاب ہی کی طرف جانا چاہیے۔ تو اس میں سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنا مخلص سمجھتے ہیں اور سمجھدار سمجھتے ہیں، تو ان سے مشاورت کریں کہ مشورے کے اندر برکت دی گئی ہے۔ بعض اوقات یعنی یہ جملہ مشہور ہے کہ اپنا تجربہ کرنے سے بہتر ہے کہ بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیا جائے، تو آپ مشورہ لے لیں جس کو آپ مخلص سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کام کریں۔
اس میں مفتی صاحب یہ بھی تو ایک بات ہو سکتی ہے جو آپ نے اتنا اچھا ماشاءاللہ گائیڈ کیا، کہ جس رستے پر اب آپ جانا چاہ رہے ہیں اس رستے پر آپ کے بڑے جا چکے ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر آپ کے والدین ہیں، جن کو آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں کرتے، کوئی باپ اپنے بچے سے کہاں حسد کرتا ہوگا، پوسیبل ہی نہیں ہے، اس کے اندر جذبہ ہی نہیں آ سکتا۔ پیر صاحب ہیں، اسی طرح علماء ہیں، کئی اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بندہ اسٹوڈنٹ لائف میں بہت اٹیچ ہو جاتا ہے،
بالکل
وہ ٹیچرز بھی ایک مت سمجھ لیں دنیاوی طور پہ کامیاب اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا کاروبار اسٹیبلش ہوتا ہے، وہ اچھا مشورہ دے لیتے ہیں اور پھر وہ چیز آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ مدی چینل کے ناظرین یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ کاروبار کرنا اور جاب کرنا، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، کوئی مخلص آپ کی زندگی میں ہے، خاص طور پہ والدین آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی مفتی صاحب سمجھتے ہوتے ہیں نا، بچوں کا، اس کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے، اس بچے کا مزاج کیسا ہے، ماں باپ فوراً ٹوک دیں گے کہ تم کاروبار کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب نے ایک اور چیز دیکھی یہاں پر، میں دو چیزیں بتاؤں، ایک چیز اس میں عرض کروں گا آپ سے اور ایک چیز آپ سے کوشچن کروں گا، کہ جو چیز ایک دفعہ مفتی صاحب اسٹارٹ ہو جائے نا، وہ چیز پھر چینج نہیں ہوتی آسانی سے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ سے اس میں بات کرتا ہوں کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے۔ کئی نوجوان مدنی ماحول میں آتے ہیں، یونیورسٹی میں آ کے اور کالجز کے اندر آ کے، کئی تو ایسے ہوتے ہیں مفتی صاحب وہ پاکستان میں ہماری نہیں سن رہے ہوتے، آسٹریلیا امریکہ میں جب چلے جاتے ہیں نا، تب ان کی تصویریں آتی، ماما پہنا ہوا ہے، وہاں جا کے مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں، ایسا کرم ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ بینک کے اندر جاب کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور ایسی جاب تھی اس کی جس جاب کے اوپر شرعی طور پہ کافی تحفظات ہیں، وہ مدنی ماحول میں آ گئے۔ اب مدنی ماحول میں جب آئے، انہوں نے اس جاب کے بارے میں شرعی رہنمائی لی، تو وہ جاب کرنا جائز نہیں تھا، واضح طور پہ کہہ دیا گیا۔ اب مفتی صاحب وہ لائن شروع کر چکے تھے، 15-20 سال ہو چکے ہیں، گھر میں افراد ہیں جن کو انہوں نے سپورٹ بھی کرنا ہے، اب وہ لائن چینج کریں تو کیسے کریں؟ اور میرے پاس ایسے بھی پیشنٹس ہیں مفتی صاحب کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، دوائیاں لینے لگ گئے، کئیوں کو اٹیکس ہوئے ایسے اسٹروکس کے، کہ وہ کشمکش میں تھے نا، وہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے تھے، دار الافتاء سنت کو سنتے تھے، اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، واضح طور پہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کی جاب کا مطلب کیا ہے، کوئی لگا دیتا ہوگا کچھ نہ کچھ، اور ویسے ان کا ذہن بھی نہیں مانتا تھا، چھوڑے تو جائیں کہاں، ایسی صورت حال میں آپ کیا گائیڈ کریں گے؟
دیکھیں، یہ تو شریعت کا واضح حکم ہے کہ اگر وہ نوکری ایسی ہے کہ جس کو کرنے کی اجازت ہی نہیں، تو میں یا کوئی بھی اجازت دے ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ کیونکہ ایک مفتی اسلام کے پاس، کسی کے پاس آپ آئیں گے تو آپ یہ پوچھنے نہیں آتے اس سے کہ جی حضرت آپ کیا فرماتے ہیں، بلکہ جب کوئی کسی مفتی صاحب کے پاس سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں میرا رب عز و جل کیا فرماتا ہے. تو کیونکہ میری بات آپ کے اوپر حجت نہیں ہے, آپ کے اوپر حجت بات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. میں نے آپ کو وہ بات بتانی ہے کہ جو ان کی شریعت کے اندر موجود ہے, جو آپ کے لیے شرعی اعتبار سے بنتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ جو حکم شرع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف سے ہے, اور جو رزق کا خالق ہے, رزق کا مالک ہے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس نے اس بات کا وعدہ کیا ہوا ہے, توکل اس کے اوپر ہونا چاہیے, بھروسہ اس کے اوپر ہونا چاہیے, رزق بہر صورت ملنا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غیر شرعی کام کر کے کمائی کر رہا ہے, تو منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو. تو اس نے یہی بات کہی کہ اگر یہ نہیں کروں گا تو خود کہاں سے کھاؤں گا, بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا.
وہی بات ہوگی,
ٹھیک ہے. تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا, لوگوں کو متوجہ کیا کہ لوگوں دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق دے گا, میں اس کی فرما برداری کروں گا, اس کی بات مانوں گا, وہ مجھے رزق نہیں دے گا. یعنی میں غلط کام کروں گا تو مجھے رزق ملے گا, لیکن میں اچھا کام کروں گا تو مجھے رزق نہیں ملے گا. تو اصل یہ ہے کہ پہلی چیز تو اس کو پیش نظر رکھیں, پھر ظاہر ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر بہت ساری لوجکس ڈھونڈ لیتے ہیں, بہت سارے طریقے کار ڈھونڈ لیتے ہیں. تو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں آپ وہ راستے کیوں تلاش نہیں کرتے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو جو ڈپریشن آیا ہوا وہ دور ہو جائے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور آپ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں. ہوتا یہ ہے عمومی طور پر کہ جو اس طرح کی پوسٹ پر ہوتے ہیں نا, اچھا کما رہے ہوتے ہیں اور اچھی جاب ملی بھی ہوتی ہے, اب وہ ہلکا کام نہیں کر سکتے, معمولی کام نہیں کر سکتے.
بالکل ٹھیک,
وہ یہی چاہیں گے کہ ان کی جاب ایسی ہی ہو کہ جس کی سیلری بہت ہائی فائی ہو, ہر طرح کی سہولیات ان کو ملتی رہیں. دیکھیں زندگی تو نام ہی وتلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, وقت ایک سا رہتا نہیں ہے. آپ شرعی حکم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا تو آپ کو چھوڑنا پڑا, کل کو اگر بینک کے اندر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جواب دے دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں, ہوتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بنا ہو جاتا ہے, اچانک ہو جاتا ہے کہ بھائی کل سے آپ کو جاب پر آنا ہی نہیں
ہے, مفتی صاحب اگلے دن فارغ کر دے,
پوری کمپنیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو پھر اس وقت کیا کریں گے آپ؟ اس وقت بھی کیا آپ شریعت ہی کو کہیں گے کہ میں شریعت پر عمل کرنے لگا تو اس طرح کا معاملہ ہو گیا؟ تو ایسا نہیں, آپ نے توجہ اس چیز پہ رکھنی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے, رزق چاہے تھوڑا سا ملے. یعنی یہاں تک بیان کیا گیا کہ بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کی معافی رزق کی تلاش میں جو مشقت ہوتی ہے اسی کے ذریعے ہوتی ہے.
سبحان اللہ,
یعنی ان گناہوں کی تلافی اس کے ذریعے ہوگی. اب آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ کو رزق حلال اس طریقے سے ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو مشقت نہیں کرنا پڑے, لیکن اگر آپ مشقت والا کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا کہ بہت سارے وہ گناہ معاف ہوں گے جو اس کے بغیر معافی نہیں ہوتے. تو آپ بھلے اپنے درجے سے نیچے آ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس طرح ذلت کے مقام پر جاتا ہے رزق کمانے کے لیے اس سے خوش ہوتا ہے. بشارت حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اس طرح کا کام کرے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ چھوڑ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر رزق حلال کی طرف آئیں, چاہے تھوڑا ملے چاہے مشقت کے ساتھ ملے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسی برکت دے گا کہ جتنے آپ کے ڈپریشن ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے. بنیادی اعتبار سے یہ ذہن بنانا ضروری ہے.
سب اس میں پھر وہ سارا وہ آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ سارا پیکیج ہی پھر اس میں آ گیا کہ خاندان والے کیا کہیں گے, گاڑی چھوٹ جاتی ہے, اتنی بڑی ڈگری لینے کے بعد پھر وہی فلاں ہی کام کرنا تھا. تو یعنی ان ساری باتوں کو مشقت کے اندر ہی پھر ہم لیں گے نا.
ظاہر سی بات ہے وہ تو طرح طرح کے ہو سکتا ہے, بیوی بچے تان و تشنی کرنا شروع کر دیں اور طرح طرح کی باتیں ہوتا ہے. اس طرح بعض لوگ آتے ہیں اس طرح ماحول کی طرف, دین کی طرف آتے ہیں اور رزق حلال کمانے کا ذہن بنتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر انعام کرتا ہے, بعض اوقات بیوی چھوڑ کے چلے جاتی ہے, بچوں کی امی چھوڑ دیتی ہے, تو بچے جو ہے وہ تان و تشنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہوتی. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آ رہا ہے اور جہاں مخلوق کا معاملہ آ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کو آپ ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مصیبتیں آپ کی دور فرمائے گا.
مفتی صاحب جو آپ نے بھی ارشاد فرمائی حدیث پاک ہے,
جی,
تو مفتی صاحب اس حدیث پاک کے تحت تو پھر شاید یہ بھی معنی بنے گا کہ جس ہمارے اسٹوڈنٹس اور کچھ ایسے طلبہ ہوتے ہیں وہ مدنی ماحول میں جب آ جاتے ہیں الحمدللہ اکیڈمی میں ہوتے ہیں، وہ درس سنتے ہیں، اسکول کے اندر ہمارے دروس کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی درس ہوتے ہیں، ہفتہ اور اجتماع میں طالب علم آتے ہیں. عام طور پہ نوجوانوں میں نا اسپارک ہر چیز کا ہی زیادہ ہوتا ہے، مطلب وہ جس طرف کریں تو وہ امپریشنبل مائنڈ ہوتا ہے، سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے، گلے سیمنٹ کی طرح. پھر سب سے بڑھ کر تو اللہ ہدایت دیتا ہے، تو جس وقت وہ قریب آتے ہیں تو وہ ایک دم سے لیڈرز چڑھ جاتے ہیں. کبھی کبھار نا امامہ پہن لیا، داڑھی شریف رکھ لی، ماشاء اللہ، تو پھر گھر سے بہت زبردست ایک اگریشن آتا ہے. پھر وہ ہم سے آ کے بات کرتے ہیں، ہم تو اپنی عقل کے مطابق یہی کہتے ہیں کہ بھائی لگے رہو، کوشش کرو، اطاعت و فرما برداری کے جو فرمایا گیا والدین کی وہ نہیں چھوڑنی بالکل، لیکن داڑھی کو اب چونکہ آپ نے رکھ لیا اور کہہ دیا، پہلے بھی رکھنی چاہیے تھی، توبہ کریں اور اب اس کو کنٹینیو کریں. وہاں بھی پھر مفتی صاحب یہی ہوگا کہ مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی.
بالکل یہ صحیح ہوگا. دیکھیں اب اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر وہاں پہ بدتمیزیاں شروع کر دی جائیں، اس کی تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ پذیرائی نہیں کرتی. آپ نے کام اپنا ہی کرنا ہے اور طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو ٹالتے رہنا ہے. یعنی والدہ کہہ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ داڑھی کٹا دو، والد صاحب کہتے ہیں داڑھی کٹا دو، تو ہنسی خوشی یا باتوں باتوں میں اس بات کو ٹالتے چلے جائیں. یہ نہیں کہ نہیں جی نہیں، میں تو آپ کی بات نہیں مانوں گا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، میں آپ کی فرما برداری نہیں کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، کہ آپ کی بھلے نا فرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی نہیں کروں گا. بات ٹھیک ہے لیکن ہر بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، گفتگو کا انداز ہوتا ہے. تو یہاں پہ شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں، بلکہ جتنا آپ حکمت عملی کے ساتھ ان چیزوں کو ٹال سکتے ہیں ٹالتے رہیں. بات اپنی ہی کرنی ہے، جو شریعت مطہرہ نے رکھی ہے اسی پر چلنا ہے، لیکن سامنے جو پریشر آ رہا ہے اس کو حکمت عملی سے ٹالتے
چلیں. یعنی عمل وہ والا جاری رکھیں لیکن جی حکمت عملی کے ساتھ جو ریسیپینٹ ہے سامنے، آپ کے افراد ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ کے والدین ہیں، جی ادب کے دائرے میں رہ کر اس کو ڈیل کرنا. یہ مفتی صاحب امیر علیہ سنت کا بھی حکم ہے، ایسا ہی ہے کہ امیر علیہ سنت فرمایا. مفتی صاحب یہاں پر ایک کوشچن اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ اسٹوڈنٹ لائف اور پروفیشنل لائف میں ہے. دیکھیں کوئی بھی اسٹوڈنٹ، ویسے تو جو ہے اسٹوڈنٹ ہی ہیں سارے، ہمیشہ سیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی، کالج یا تعلیمی ادارے میں صرف پڑھنے کے لیے ہی جاتا ہے. ایک خاص وقت آتا ہے جس کے بعد اس نے پاس آؤٹ ہونا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے ہاتھ میں ڈگری آتی ہے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں. اب اس میں درس نظامی کا ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کیجئے گا، میں آپ کو ویسے شیئر کرتا ہوں، وہ بھی آپ جانتے ہوں گے، معاشرے میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ نظر رکھتے ہیں. جیسی ڈگری ہاتھ میں آتی ہے، چاہے وہ ایم بی بی ایس کی ہو، چاہے ایم ایس کی ہو، چاہے انجینئرنگ کی ہو، چاہے کسی بھی اور پروفیشنل ڈگری آتی ہے، اس بندے کا ایک دم مزاج بدل جاتا ہے اور بالکل وہ اب اپنے ڈھنگ سے بات کرتا ہے، ایک پروٹوکول اس کی زبان پہ آ جاتا ہے. اگر وہ پہلے اسٹوڈنٹ تھا، وہ ٹیچر بن گیا، یا پہلے وہ پڑھ رہا تھا اور آج اکاؤنٹنٹ بن گیا، فل ڈاکٹر بن گیا، بہت رویے میں تبدیلی دیکھی جاتی ہے، ہارش ہو جاتا ہے رویہ. ہم جب ان کو تبلیغ کرتے ہیں ہم بھی بہت تبدیلی دیکھتے ہیں. پہلے اس کو مدرسہ باغ میں بٹھانا کتنا آسان تھا، اب اس کو یہ کہنا ہی بڑا دشوار ہو رہا ہے کہ سر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، آپ ذرا مدرسہ باغ میں آ جائیں. یہ جو چینج آف بہیویئر ہے اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اچھا اس کو یہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں، یا میری پرسپشن غلط ہے کہ اس کے چینج آف بہیویئر کیوں ہو رہا ہے اس کا؟
دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تکبر ہوتا ہے اور ایک وقار ہوتا ہے. تو وقار تو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وقار والی کیفیت ہے تو وہ ممنوع نہیں ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے دوسروں کو کمتر جاننا، وہ چیز شریعت کے اندر جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اب وہ شخص غور کر لے کہ بھائی وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈگری آ گئی اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی جو ہے وہ بڑا شخص بن گیا، یا مثال کے طور پر وہ عالم ہی بن جاتا ہے، اس بنیاد پر اس کے عالم بننے سے مراد درس نظامی کر لیتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں عالم بن چکا ہوں اور اس بنیاد پہ وہ ایسا کر رہا ہے، تو یہ شرعاً تو بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو تو انتہائی ناپسند فرماتا ہے. بلکہ علم دین کے اعتبار سے بات کروں تو حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ من قال انا عالم فہو جاہل، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں یعنی بغیر کسی ضرورت کے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فہو جاہل. حدیث پاک میں الفاظ یہ ہیں کہ جس نے یہ کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، یعنی بغیر کسی ضرورت کے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں علامہ ہوں، میں فہامہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ علم حاصل کرنے کا مقصود کیا تھا، علم سے اس کو حاصل کیا کرنا تھا. ہاں جہاں ضرورت ہے ایسی تو اپنے علم کا اظہار وہاں پر کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس سے مسائل پوچھیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. تو اب یہ جو رویہ چینج ہو رہا ہے، اگر اس میں تکبر کی بو آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ غلط راہ کے پر چل دیے، یہ چیز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کے اعتبار سے ہم جو دیکھیں گے، ہم اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں کہ اس کا رویہ چینج ہو گیا ہے. تو ممکن ہے کہ کوئی اور بات ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا رویہ چینج ہوا ہو، ہمیں حسن ظن کا پہلو اس کے اندر نکالنا ہوگا. دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایسے افراد کہ جو کسی منصب پر پہنچ جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی منصب پر انہوں نے پہنچنا ہے, کچھ نہ کچھ انہوں نے بننا ہے, کوئی ذمہ داری ان کے پاس آنی ہے, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر ہے کہ تفقہ قبل ان تصودوا, کہ سیادت کے ملنے سے پہلے, کسی منصب کے ملنے سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو, کیونکہ جب تم اس منصب تک پہنچو گے تو اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں جو علماء نے آگے بیان کی, کہ منصب تک پہنچنے کے بعد یا تو تمہیں وقت نہیں ملے گا کہ تم اب کچھ علم حاصل کر سکو, یا پھر ہوگا یہ کہ منصب پر پہنچ کر تم شرماؤ گے کہ علم حاصل کر سکو. تو اس لیے منصب کے حصول سے پہلے پہلے, کسی مرتبے پر پہنچنے سے پہلے پہلے, یعنی کسی یعنی ڈگری کے حصول سے پہلے پہلے, کہ اس کے بعد بندے کو مشکلات پیش آئیں, بندے کو ایک اچھا بھلا علم اپنے دین کا حاصل کر لینا چاہیے. تو بہرحال آپ کا جو سوال تھا اس کے مطابق تو یہی ہے کہ ہمارے لیے حکم الگ ہوگا, خود بندے کے لیے حکم الگ ہوگا کہ وہ دیکھے کہ وہ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے. اگر نعوذ باللہ اس کے دل کے اندر اس طرح کی کوئی بات آ گئی ہے کہ میں بڑا آدمی بن گیا ہوں اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, تو اس صورت میں تو تکبر ہو جائے گا اور یہ سخت گناہ ہے. حدیث پاک کے مطابق ایسا شخص تو جنت میں ابتدا میں داخل نہیں ہوگا. اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کو جب تک کوئی واقعی دلیل نہ مل جائے اس وقت تک ہم اس کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے اس کا رویہ تبدیل ہو.
مفتی صاحب, یہاں پر جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا, یہ بات تو ہے ٹھیک کہ منصب جب آ جاتا ہے اس وقت ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے, ٹائم تو وہی رہتا ہے, علم حاصل نہیں ہوتا. مفتی صاحب, یہاں پر یہ بھی تو ہے نا, جس طرح آپ کا ایک شعبہ ہے, آپ نے درس نظامی کیا, درس نظامی کرنے کے بعد آپ نے اسپیشلائزیشن بھی کی, تخصص وغیرہ کیا, پھر آپ دارالافتاء میں آ گئے. اسی طرح میں ایک اور شعبہ اس میں ریلیٹ کروں گا, وہ میڈیکل سائنس کا ہے. اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی وہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پاکستان کے اندر پی جی شپ جو ہوتی ہے, 4 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر ڈاکٹر بن جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں شعبوں میں اسٹڈی رکتی نہیں ہے. یعنی آپ بھی جس وقت دارالافتاء میں آ جاتے ہیں, آپ کو بھی مسلسل بکس کے ساتھ کنسلٹ کرنا پڑتا ہے, نت نئے قسم کے وہ آ رہے ہوتے ہیں سوالات, اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آ رہے ہوتے ہیں. ہر ملک کے الگ الگ کلچر ہیں, زبانیں ہیں, مسائل الگ ہیں, اور اب تو اتنا زیادہ وہ بڑھتا جا رہا ہے گلوبل ویلیج کا ٹرینڈ, اور امیر علیہ سنت کی طرف سے ماشاء اللہ جو بوسٹ ہے اتنا علماء کی ایک عزت ہے. میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ جو دیکھ رہا ہوں مارکیٹ کو, جتنا دعوت اسلامی کا کام بڑھ رہا ہے نا مفتی صاحب, اتنی علماء کی عزت و توقیر بھی میں دیکھتا ہوں عوام کے نزدیک بڑھتی چلی جا رہی ہے. امیر علیہ سنت کا ایک ہے. تو ایک آپ کا شعبہ ہے, اور ایک میڈیکل سائنس کے اندر بھی پیشنٹس مطلب ایسے ایسے سے مرض آ رہے ہیں, اینٹی بایوٹکس نہیں ایجاد کرنی پڑتی ہیں, وہی مرض ریزسٹنس کے ساتھ آ جاتا ہے. جس طرح بھی لاہور کے اندر دو کیس مفتی صاحب ایسی بیماریوں کے آئے, ایک مونکی پاکس اور ایک دوسری بیماری ہے جو کہ دنیا سے ختم ہو گئی ہوئی تھی, اچانک اس کے کیس پاکستان میں انوینٹ ہو گئے. ٹی بی جو ہے وہ ریزسٹنٹ آ گئی, یعنی وہ پہلے جس دوائی سے ٹی بی ٹھیک ہوتی تھی اب ٹھیک ہی نہیں ہو رہی, اب وہ مزید ایجاد کریں گے نا اس کے لیے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے شعبے بھی تو ہے نا جہاں پہ تعلیم جاری ہی رہتی ہے.
تو ظاہر ہے کہ جہاں اس طرح کے شعبے, ضروری نہیں کہ یہی دو شعبے ہوں, اور بھی شعبے ہو سکتے ہیں. جہاں تک رہا علم دین کا تعلق, چونکہ میرا تعلق اسی کے ساتھ ہے, تو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کہیں جا کے رک سکے. یعنی اگر ساری
زندگی
رک ہی نہیں سکتا نا, یعنی اس کی اتنی جہتیں, بلکہ صرف اور صرف علم حدیث, یعنی یہ تو آپ اسپیشلائزیشن کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تو اب یہاں پر پیدا ہوا, ورنہ ہمارے علماء اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو آپ مغرب کے لے کر آتے ہیں, اب عرب دنیا کے علماء اس پر کام کرتے ہیں اور اس بات کو بتاتے ہیں کہ یہ مغرب ساری کی ساری چیزیں ہمارے علماء سے لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یا الفابیٹ کے طریقے سے جو چیزیں لے کر آتی ہیں کہ الف جو ہے وہ اے سے پہلے, بی سے کے بعد کی چیزیں لے کر آتے ہیں, یہ ساری احادیث کی ترتیب تک ہمارے علماء پہلے لکھ چکے ہیں. کئی کتابیں اس طرح کی ہماری موجود ہیں کہ جو یہ تخصص کی جو بات ہے وہ پائی جاتی ہے. دیگر آپ شعبے ہٹا دیں, صرف اور صرف علم حدیث. علم حدیث کے بارے میں علامہ حازمی رحمۃ اللہ تعالی 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس کے 100 سے زیادہ شعبے ہیں, اور اس کے ایک ایک شعبے کے اندر اگر طالب علم اپنی ساری زندگی گزار دے تو زندگی ختم ہو جائے گی, وہ ختم نہیں ہوگا. یعنی ہمارے علماء نے, آپ اس اندازہ لگائیں کہ ایک علم ہے اسماء الرجال کا, راویوں پر کلام کرنے کا, کہ جو حدیث ہم تک پہنچتی ہے وہ کس واسطے سے پہنچ رہی ہے. تو یہ 5 لاکھ افراد کے حالات ہمارے علماء نے لکھے ہیں, جس کو دوسرے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ ایک ہی شعبے کے اندر اگر بندہ ساری زندگی گزارتا چلا جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی, شعبہ ختم نہیں ہوگا. صرف قرآن پاک, یعنی قرآن پاک کے حوالے سے ہم دیگر علوم پر تو بعد میں بات کریں, صرف ایک اس کی قراءت لے لیں ہم, کہ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ کار جس کو ہم تجوید کہتے ہیں، تجوید کے اوپر اگر آپ کتابیں جمع کرنا شروع کریں تو کم از کم ایک بڑی لائبریری صرف تجوید کے اوپر بن سکتی ہے. اتنا کچھ ہمارے علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے، تو بندہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، کبھی کتابیں ختم نہیں ہوں گی. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی ان کی کتاب تاریخ دمشق یہ 80 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے، اب چھپی ہوئی ہے، پبلش ہے، یہ بالکل موجود ہے. یہ تو ایک چھوٹی، یعنی چھوٹی تو نہیں، بہت بڑی کتاب ہے. تو اس سے بڑی بڑی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی. حافظ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کے استاد ہیں یہ. حافظ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی ان کی کتاب تھی کتاب الفنون کے نام سے، انہوں نے 200 جلدوں کے اندر کتاب لکھی تھی، جس کی اب صرف 2 جلدیں ملتی ہیں، باقی جو تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا بغداد پر اس کے اندر وہ ضائع کر دی گئی. تو اس سے بڑی بڑی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں. اگر بندہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا تو کتنا کچھ پڑھے گا، وہ زندگی ختم ہو جائے گی، کتابیں اس کی ختم نہیں ہوں گی.
مطلب یہ مفتی صاحب کے واقعی علم دین جو ہے وہ، ہم بیسکس کی بات کر رہے ہیں اور آپ اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، تو اس کی انتہائی بالکل ایسی ہے کہ دیکھ بھی نہیں سکتے.
جی بالکل. اب اسی طرح آپ پھر جو میڈیکل ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ مختلف شعبے ہیں. اب جو آئی اسپیشلسٹ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کی باتیں اسے نہیں معلوم ہوں گی، اگر وہ اس طرف آئے گا
باتیں صرف معلوم
ہم وہ معلوم ہوں گی. اب وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مہارت حاصل، ہارٹ کی معلومات کرنے آتا ہے، بالفرض آتا ہے تو اس کی معلومات شروع کرے گا، کئی سال اس کے اندر گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو پتا چلے کہ بھائی جگر کے اوپر بھی الگ ہے، تو وہ اس کی معلومات میں چلتا رہے گا. تو بعض علوم ہوتے ہیں تو ان کی انتہا بنتی نہیں ہے، بندہ اس میں حاصل کرتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا، زندگی اس کی پوری ہو جائے گی. اب علم کو دیکھا جائے گا کہ علم کیا ہے. جو بشارتیں ہیں وہ تو علم دین کے اوپر ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے کہ بعض لوگ دنیاوی علوم کے اوپر اس کو لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ایسی بات نہیں کریں گے. جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز علم دین کے لیے ہے. دنیاوی علوم کے حصول میں اچھی نیتوں کے ذریعے ثواب مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اچھی نیت کی بھی ہے کہ میں یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے میں انسانیت کی خدمت کروں گا، مسلمانوں کی خدمت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، فائدہ ہوگا. یعنی اس کا اگر اس نے جائز طریقے سے اس علم کو حاصل کیا، صحیح طریقے سے حاصل کیا، اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، اس کا ثواب بھی بندے کو ملے گا، جبکہ اس کی نیت اچھی ہے. لیکن بہرحال جو فضائل ہیں وہ علم دین کے حوالے سے ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ یہ فضائل علم دین کے لیے موجود ہیں. تو بہرحال جو علم ہے اس کی انتہا تو ہے ہی نہیں. آپ میڈیکل کی بات کریں یا آپ علم دین کی بات کریں یا کسی اور فن کی آپ بات کریں، تو اس کے اندر بھی جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے شعبے ایسے نکلتے چلے جائیں گے کہ ساری زندگی آپ تحقیق کرتے جائیں.
جو اسپیشلسٹ اور جو ماہر ہوگا پھر ظاہری بات ہے وہ اس کو زیادہ اچھا جسٹیفائی کرے گا. مفتی صاحب ماشاءاللہ ہم آپ کو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ جس طریقے سے علم کو پرسیو کرتے ہیں، امیر اہل سنت بھی آپ سے مطلب دوران مدنی مذاکرہ پوچھتے بھی ہیں، کسی چیز کو آپ کی طرف ریفر بھی کرتے ہیں. تو یہ جو علم حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اب چونکہ ہمارا سلسلہ ہی شعبہ تعلیم اسپیشل کے حوالے سے ہے، تو دیکھنا چکھنا سننا چھونا سونگنا جو سینسز ہوتی ہیں، تیز سی لسن ٹچ سمیل، اور مختلف افراد کی رائے اس میں مختلف ہے. یعنی تھوڑی جو میں نے ریسرچ کی ہے کہ جی کس ان میں سے کون سا ایسا ذریعہ ہے جو سب سے بہترین جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، تو کچھ افراد تو یہ کہتے ہیں، زیادہ تر ویسے یہی کہتے ہیں جو کہ ویسٹرن انسپائرڈ پیپل ہیں، کہ آنکھ کے ذریعے جو دیکھا جاتا ہے اس سے علم سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ریڈنگ کر کے زیادہ، کچھ کہتے ہیں کہ لکھ کر زیادہ حاصل ہوتا ہے. یہ میں آپ کا پرسنل ایکسپیرینس پوچھ رہا ہوں، آپ نے کیا چیز پائی کہ واقعی یہ چکھنا دیکھنا سننا چھونا سونگنا سب سے بہتر علم کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟
دیکھیں ویسے جو چیز ہے وہ سمجھ ہی آتا ہے کہ ایک تو طبیعت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کتابوں کو پڑھ کر علم حاصل زیادہ کرتے ہیں، بعض لوگ تجربات کے ذریعے کرتے ہیں علم زیادہ حاصل، یعنی دیکھ کر. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار مختلف رہے ہیں علم سکھانے کے. آپ بسا اوقات جو ہے وہ عمل کے ذریعے کوئی چیز سکھایا کرتے تھے، اور بسا اوقات جو ہے وہ سنا کر، اکثر آپ کا سنا کر ہی علم ہوتا تھا کہ آپ سناتے تھے اور صحابہ کرام علیہ السلام سنتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو چیز زیادہ مؤثر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کو عمل کرتے ہوئے دیکھا جائے. جیسے حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا حکم دیا، تو اب اس حکم کی نوعیت صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے واضح نہیں ہوئی کہ یہ فوری عمل کرنا ہے یا اس کے اندر کوئی اختیار ہے. تو بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ آپ یہ عمل کر لیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو نہر کیا پہلے, پھر اس کے بعد حلق کروایا, تو صحابہ کرام علی مدوان نے جب دیکھا تو پھر پیچھے پیچھے وہ کام کرنا شروع کر دیا. تو کئی مقامات پر یہ چیزیں مؤثر ہوتی ہیں. تو
سکھانے والا جو ہے وہ عمل کر لے گا.
ہاں, لیکن بلال یہ سکھانے والے کا انداز ہونا چاہیے کہ اس کو سکھانے کا طریقہ آنا چاہیے. ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہر طریقے سے علم حاصل کریں, لیکن یہاں پر سکھانے والا ایسا ہو کہ وہ ہر طریقے سے سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر طریقے سے سکھانے کی صلاحیت رکھتے تھے, یعنی جس کو آپ تھرو کوشچن بولتے ہیں آج کے دور میں, کہ طالب علم سے سوال کیا جائے اور اس سے سنا جائے تو اس کے ذہن کے اندر بات اچھی طریقے سے بیٹھتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. آپ صحابہ کرام علی مردوان سے سوال کرتے ہیں, ہاں بتاؤ یہ کیا چیز ہے. جیسے مثال کے طور پہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی مردوان سے استفسار فرمایا کہ وہ درخت بتاؤ جس کی مثال مومنوں کی طرح ہے, مومن کی طرح اس کی مثال ہے, یعنی جس طرح اس کے پتے جو وہ جھڑتے نہیں ہیں. یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ کہ جس کی مثال مومن کی طرح ہے. اب صحابہ کرام علی مردوان تلاش کرنے لگے, سوچنے لگے, کوئی ادھر جاتا کوئی ادھر جاتا, کسی کے ذہن میں کچھ کسی کے ذہن میں کچھ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر فوراً آ گیا تھا کہ کھجور کا درخت مراد ہے, لیکن میں چھوٹا تھا اور بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان, میرے والد صاحب بھی وہاں پر موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں بول نہیں پایا. پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو یہ وہی کہ ان سے پوچھا, اب وہ بات بالکل ذہن کے اندر بیٹھ گئی کہ مراد اس سے کھجور کا درخت ہے, کہ اس کی مثال مومن کی مثال کی طرح.
سر یہاں پر ایک بات دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے میرے جو ذہن میں آ رہی, جو میں نے پڑھا ہے کہ کوشچن آنسر ٹیکنیک کتنی اچھی ہوتی ہے, جب آپ کسی بندے کو اس بات کے اوپر مجبور کرتے ہیں کہ وہ سوچے, وہ سوچ کے اندر اس سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ کتنا کچھ اور آ جاتا ہوگا,
کچھ آتا ہے,
اور اس وقت اس کی سوچ غالباً اس سوال کی طرف متوجہ ہوتی. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا, اب یہ سوال آپ کے لیے سب سے آسان سوال ہوگا, لیکن اس وقت بھی آپ یہی سوچیں گے, یعنی اسی سوال کا جواب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کہ اس سے جو سوال کیا میں اس کا جواب دوں. اچھا مفتی صاحب, یہاں پر ابھی جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشادات فرماتے اور صحابہ ان کو سنتے, دس واز دا پرائمری یعنی مین آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ تھا, تو مطلب اب مجھے علم نہیں ہے, میں اپنے علم کے لیے پوچھ رہا ہوں مدنی چینل والوں کے لیے بھی, کہ لکھنے کا رواج, مطلب
اصل میں بہت زیادہ لکھنے کا رواج وہ عرب دنیا میں اس وقت نہیں تھا.
اچھا
ٹھیک ہے, لیکن اب یہ جو ہے کہ بالکل نہیں تھا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت ساری وجوہات تھیں اس وقت, قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس لیے بعض مقامات پہ منع کیا گیا کہ نہ لکھیں, لیکن لکھنے کا رواج تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھا کرتے تھے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس بات کا حکم دیا کہ لکھا کرو, وہ لکھا کرتے تھے. بعضوں نے کہا کہ آپ ہر چیز لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو وہ تو جلال میں بھی ہوں اور رضا میں بھی ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں, چاہے کوئی بھی حالت ہو, تو لکھنے کا حکم فرمایا. تو اس وقت لکھا جاتا تھا, بعض وجوہات کی بنا پر لکھنے سے منع کیا گیا, لیکن وہ صرف اسے ترغیب کے طور پر تھا اور قرآن پاک کے ساتھ اس کا ملنا نہ ہو جائے اس لیے منع فرمایا. لیکن اگر وہاں پہ ملنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر لکھنے کی اجازت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے بادشاہوں کے پاس, لکھ کر بھیجے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کو گورنر بنا کے بھیجا تھا مختلف علاقوں کے اندر, تو وہاں پر آپ نے زکوٰۃ کے, دیت کے مختلف احکام جو ہے وہ لکھوا کر بھیجے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ لکھنے کا رواج نہیں تھا, لکھنے کا رواج تھا لیکن بہت زیادہ لکھنے کا رواج نہیں تھا.
تو اس کا تو بس اس کا یہی ہوا کہ یہ ساری کی ساری سینسز ضروری ہیں, اور ٹیچرز کو وہ طلبہ کی فطرت کے مطابق, دور کے تقاضوں کے مطابق, جس طرح آج کل کئی ملکوں کے اندر ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ٹیبلٹ موجود ہے, اس کو ٹیبلٹ دیا گیا, یہ جو آئی پیڈ ہوتا ہے جس کو ٹیبلٹ فارم میں کہا جاتا ہے, اور وہ بالکل آئی ٹی کے اوپر ہی چلتے ہیں. یہاں بھی کئی ایسے تعلیمی ادارے موجود ہوں گے, تو بہرحال اس استاد کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اور جیسی پالیسیز ہیں جیسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ آتی بتانا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے ان شاء اللہ عزوجل. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایپیسوڈ چلیں گے اور مفتی صاحب بھی کرم فرماتے رہیں گے, میرے پاس تو سوالات ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, ابھی تو چار پانچ سوال ہی ہوئے تھے. انشاءاللہ عزوجل شعبہ تعلیم کے حوالے سے اور ڈاکٹرز مجلس کے حوالے سے ہم مزید کوشچنز لے کر آئیں گے, کیونکہ اس وقت یہ بومنگ انڈسٹری ہے اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری اس وقت ایجوکیشن سیکٹر میں ہے. شریعت و طریقت کے راستے ہوں یا دنیاوی ترقی ہو, پڑھے لکھے افراد ہی کامیاب ہوتے ہیں, لیکن شرعی رہنمائی بہت ضروری ہے. نگرانی شورا کا یہ سنہرا کال ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس تو بنا لیے, مینوفیکچرنگ, انڈسٹریل, مارکیٹنگ, کیا کوئی شرعی ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہے یا کم از کم یہ گنجائش رکھی ہے کہ مجھے کوئی نئی آفر ملے گی یا میرے ذہن میں کوئی نیا آئیڈیا آئے گا تو میں کسی مفتی اسلام سے رائے لوں گا؟ آئیے ہمارے سلسلے کے ذریعے دارالافتاء اہل سنت ویسے بھی ہفتے میں دو دن مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے، آپ ڈائریکٹ بھی کوشچنز کر سکتے ہیں، ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی